السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. آج کے خطبے کا موضوع ہے استغفار کی برکت. استغفار کیا ہے؟ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا جزا دیتا ہے؟ استغفار کے معاملے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور استغفار کی اہمیت کیا ہے، اور برکت کیا ہے؟ آج کے اس نشست میں ان اہم نقاط پر بات کرتے ہیں. استغفار کا معنی کیا ہے؟ عام لفظوں میں استغفار کا معنی ہے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنا. اور مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش، یعنی اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اس جملے کو، اس مفہوم کو استغفار کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے، روز اول سے کمزوریوں میں اور محتاجوں میں پیدا کیا ہے. انسان بنیادی طور پر پیدائش کے اعتبار سے کمزور ہے، مسکین ہے، فقیر ہے. اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مختلف راستے بیان کیے ہیں، اور یہ مختلف راستے اللہ تعالی نے بیان کرنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلا انسان نبی تھا، یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے. سب سے پہلا انسان عالم تھا اور نبی تھا، عزت دار تھا، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. پہلا انسان جاہل تھا، پہلا انسان ذلیل تھا، پہلا انسان ننگے بدن پھرتا تھا. نہیں، ہرگز نہیں. انسان اول اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، معزز تھا، اور عالم تھا، نبی تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دے دی، اور ہر اس چیز کو فراہم کیا جس سے ان کی زندگی بہترین طریقے سے گزر سکے. نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ دھوپ ہے، نہ گرمی ہے. انسان کی زندگی کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، سب کچھ موجود تھی اور چوٹی کے درجے کی. سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالی نے ایک امتحان لیا اور حکم دیا کہ جنت کے میووں میں سے جو کچھ کھانا ہے کھاؤ سوائے اس درخت کے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی ہے اور اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بیوی حواء علیہ السلام کو پیدا کیا. دونوں رہے لیکن ہمیشہ ایک انسان کی فطرت میں ایک بات ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے خطرات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں کہ منع کیوں کیا گیا ہے. جس چیز سے آپ انسان کو روکتے ہیں تو انسان کے اندر ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر روکنے کی وجہ کیا ہے. میں نے ایک مریض تھا, پہلے میٹھا نہیں کھاتا تھا, جب اس کو شوگر ہوئی اور اسے منع کیا کہ میٹھا نہیں کھانا, وہ کہتے یار میرا دل اتنا کرتا میٹھا کھانے کو میں بتا نہیں سکتا, پہلے اس کے قریب نہیں جاتا تھا لیکن جب منع کیا اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو جس چیز سے منع کرتے ہیں آپ اس کی نفس اس کے متعلق مصروف مشغول ہو جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے. اور پھر یہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے وہ اس منع کردہ چیز تک لے ہی جاتا ہے کسی نہ کسی ہیلے سے کسی نہ کسی ذریعے سے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو خطا ہوئی ہے اور اس درخت سے یا اس پھل سے جب انہوں نے کھایا ہے تو یاد رکھے اس وقت تک اس درخت کے قریب تک نہیں گئے جب تک کہ شیطان نے اللہ کی قسم نہیں کھائی ان لکما لمن الناصحین, میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کی. جب اللہ کا نام لیا تو یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا. ایک دوسری بات بھی سمجھے یہاں پہ, خاطئ اور مخطئ دو مختلف چیزیں ہیں عربی زبان میں. خاطئ اور مخطئ اردو میں ایک ترجمہ ہے, خطا کرنے والا. خاطئ اور مخطئ, خاطئ کا مطلب ہے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے خطا کرنا, جان بوجھ کے خطا کرنی ہے, جان بوجھ کے شراب پینی ہے, جان بوجھ کے قتل کرنا ہے, جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, یہ خاطئ ہے. مخطئ نہ چاہتے ہوئے بھی خطا کا ہو جانا, خطا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں. خطا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے خطا تب ہوئی جب شیطان نے اللہ کی قسم کھائی ہے. اور پہلی مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے, اس سے پہلے جھوٹی قسم کا تصور نہیں تھا. وہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی ہے؟ ابلیس نے کھائی ہے. اس لیے آج جتنی لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں دیکھیں کہ ان کا امام کون ہے, ان کا امام ابلیس ہے. اللہ تعالی رحم کرے, ایک شخص سوال کر رہا تھا, کہتے ہیں جب بازار میں جاتے ہیں تو دکاندار قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھے اس میں سے صرف 2 ریال کی بچت ہے, اللہ کی قسم 2 ریال کی بچت ہے, قسمیں کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک محفل میں ہم جمع ہوئے کسی شادی, وہ بھی آئے تو باتوں میں جب دونوں دکاندار بیٹھے ہوئے تھے بزنس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے بھائی ہم جو مارجن پروفٹ کا ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس چل سکے, اگر ہم 1-2 ریال مارجن رکھے تو کہاں ہم بزنس چلا سکتے ہیں. تو یہ جو قسمیں کھاتے, کہتے قسم تو ویسے کھا لیتے ہیں, جھوٹے قسم جھوٹی قسم ہے اور جھوٹی قسم کھانے والے کا امام ابلیس ہے. بہرحال اور خاطئ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب عزیز کی بیوی نے ان سے بدکاری کی عرض کی بدکاری کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں، انکی کنتی من الخاطئین، کہ تم خطا کرنے والوں میں سے ہو. خاطئ، مخطئین نہیں فرمایا، خاطئ، کیونکہ وہ جان بوجھ کے خطا کرنے والی تھی. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ خطا ہوئی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی کسی نے خطا کی، کس نے کی؟ ابلیس نے. ابلیس خاطئ ہے اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام مخطئ ہے. اچھا، دوسری بات، جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ناراض ہیں، کیا کیا؟ اور ابلیس نے کیا کیا اس سے پہلے؟ غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن دونوں برابر ایک جیسی نہیں ہیں، اور دونوں کے ریزلٹ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور دونوں راستے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور یہ دونوں راستے آج تک موجود ہیں، تا قیامت موجود ہیں، یاد رکھیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق مالک تدبیر کرنے والے، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے حاجت روا، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے، کس نے؟ دونوں نے. اور مسیحوں کے نزدیک خطا آدم علیہ السلام نہیں کی، خطا عورت سے ہوئی ہے، حوا سے ہوئی ہے. اس لیے آج تک اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ جو بائبل تحریف شدہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کو جب وضع حمل کا درد ہوتا ہے، یہ سزا ہے. کس چیز کی سزا ہے؟ جو غلطی حوا علیہ السلام نے کی ہے، اس کی سزا ہر عورت بھگتتی ہے تا قیامت. سبحان اللہ، خطا کسی نے کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے. جرم آپ کرتے ہیں، سزا آپ کے بیٹے کو دی جائے، یہ انصاف ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے. اور اوریجنل سن یہ ان کی عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے، جیسے ہمارے اسلام کے پانچ بنیاد ہیں، ان کے بھی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد اوریجنل سن ہے، جو بنیادی خطیت اور غلطی ہوئی ہے. بہرحال، لیکن قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے، خطا ہم دونوں سے ہوئی. اور دعا کرنے والے آدم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں، ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بے شک ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ کا نبی ہے اور خسارہ ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی خطا جو ان سے ہوئی اس کی مغفرت طلب کی. اللہ تعالی نے معاف کر دیا، لیکن یہ حکم بھی ساتھ دے دیا کہ جنت پہلے تو میں نے ایسے ہی دے دی تھی بغیر کسی وجہ کے، میں نے پیدا کیا ہے اور جنت بھی عطا کر دی ہے، لیکن اب جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس راستے کی بنیاد ہے استغفار. جو ہی اس راستے پہ چلتا رہے گا, کیونکہ خطا تو ہوتی رہے گی, یاد رکھیں جو خطا نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, جسم کا حصہ ہے خطا کرنا, خطا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی ساتھ دیا ہے, اگر خطا ہو جائے تو کرنا کیا ہے, استغفار. دوسری طرف ابلیس کا راستہ دیکھیں. اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, حکم دیا فرشتوں کو, اور ابلیس بھی ان کے ساتھ شامل تھا آسمانوں پر, کہ میرے بندے کو سجدہ کرو. سب نے مل کر سجدہ کیا سوائے ایک کے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے. ابلیس نے جواب میں کیا کہا, مجھ سے غلطی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں غلطی تو ہو ہی جاتی ہے, لیکن ابلیس کا جواب کیا تھا, میں اس چیز کو سجدہ کیسے کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا, کیسے سجدہ کروں میں, میری ذات اعلی ہے, آگ سے مجھے پیدا کیا ہے, میرا درجہ بلند ہے, اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اسے سجدہ کروں, یہ کام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا اس کے بعد لمبی گفتگو کے بعد کیا شیطان نے, ابلیس نے آخر میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور استغفار کیا؟ نہیں کیا. لیکن ایک عرض کی ہے ابلیس نے کہ اللہ تعالی مجھے لمبی عمر دے دے تاکہ میں اس انسان کو, جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں, اس انسان کو جنت میں جانے نہ دوں گا. شیطان نے قسم کھائی ہے, اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے, ٹھیک ہے تمہیں تا قیامت عمر دیتا ہوں میں, لیکن میرے مخلص بندے جو ہیں ان پر تمہاری چال نہیں چلنے والی. شیطان نے اقرار کیا اور کہا واقعی اللہ تعالیٰ تیرے مخلص بندے, تیرے مخلص بندوں پر میری چال نہیں چلے گی, بے بس ہوں میں, ان کے علاوہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, حوا علیہ السلام کو, اور ابلیس کو اس زمین پر اتار دیا. ابلیس اگر اللہ تعالی سے استغفار کر لیتا, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نہ کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناممکن بات کو قبول فرمایا کہ تا قیامت زندگی دے. یاد رکھیں ایک ہی مخلوق ہے جو تا قیامت زندہ ہے, ابلیس ہے, باقی سب مر جاتے ہیں. ابلیس مرے گا جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا, جب قیامت آئے گی موت اسے بھی آئے گی. ابلیس کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو تا قیامت زندہ رہے, موت تو آ ہی جاتی ہے, سب مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ابلیس کی اس عرض کو مان لیا ہے, وہ تا قیامت زندگی دی ہے. اگر ابلیس ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہ تعالی مجھے معاف کر دے, اے میرے رب میں نے ظلم کیا مجھے معاف کر دے, اللہ تعالی کیا معاف نہ کرتا؟ نہیں, اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. سوچا ہی نہیں ہے. تو دو راستے ہمارے سامنے ہیں, ایک ہے آدم علیہ السلام کا راستہ, اللہ کے نبی کا راستہ, اور دوسرا ہے ابلیس کا راستہ, اور دونوں دور ہیں, یاد رکھیں. بعد المشرقین والمغربین, اور دونوں کی انتہا بالکل مختلف ہے. بعد المشرقین وبعد المغربین, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے, صدیقین نے, شہداء نے, صالحین نے آدم علیہ السلام کے راستے کو اپنایا. انبیاء آتے رہے اور ہر نبی کی دعوت میں دعوت توحید کے ساتھ استغفار کی دعوت بھی تھی. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قوم سے کیا کہا, کیا حکم دیا؟ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ تعالی غفار ہے. تم لوگ غلطیاں کرتے جاؤ, استغفار اللہ تعالی سے طلب کرتے جاؤ, اللہ تعالی مغفرت کرتا رہے گا, اللہ تعالی بخشش کرتا رہے گا. بار بار گناہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالی بار بار معاف کرے گا, تمہارے گناہ بخش دے گا. تو دعوت 950 سال دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو شرک سے کیسے جان چھڑائیں؟ استغفروا ربکم, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا, پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے توبہ کی ہے, استغفار کیے. 80 پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد. ساڑھے 900 سال دعوت کے بعد جب خیر باقی نہ رہا لوگوں میں, استغفار کرنے والے نہ رہے, تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر جتنی بھی, صرف انسان نہیں درند و پرند تھے, سب کو ختم کر دیا. یہ نافرمانی کی سزا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, یاد رکھیں. آپ کے اچھے ہونے سے, فرمانبردار ہونے سے صرف آپ کی بقا نہیں ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان درند اور پرند کی بقا بھی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, کہ جب انسان زکات نہیں دے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالی آسمان سے بارش روک دے گا. اور جب بارش رک جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں حشر کیا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی بارش کے ایک قطرے بھی نہ برساتا. رحم ہے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درند اور پرند اور جانور انسان کے اچھے ہونے سے زندہ رہیں, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض جانور پر رحم کر کے انسان کو زندہ رکھتا ہے. جب انسان گر جاتا ہے, جب انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, استغفار کی, 80 کے قریب نے استغفار کیا, اللہ تعالی نے ان کی مغفرت قبول فرمائی اور انہیں کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. استغفار نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. پھر انبیاء آتے گئے, ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے یہی حکم دیا, اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو, استغفار کرو, صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں آئے بڑی عظیم حدیث ہے، عظیم حدیث ہے. ان میں سے ایک جملہ جس کا میں نے جس سے میں اپنے خطبے کا آغاز کیا آج کی نشست میں، حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے علاوہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو دن میں اور رات میں. دن کی روشنی میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی اور رات کے اندھیرے میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی، خطا کرتے رہتے ہو. یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائیو، ہم ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں، سبحان اللہ. تم خطا کرتے ہو دن میں اور رات میں. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہی ایک ذات ہوں جو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، بس مجھ سے مغفرت طلب کرو، بخشش کی دعا کیا کرو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا. گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، لیکن استغفار کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے. زناکار جب زنا کرتے تو چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ شرم آتی ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے، جتنے بھی گناہ محرمات ہیں یہ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کو شرم آتی ہے. بعض لوگ عادی ہو جاتے ہیں گناہ کرنے، پھر وہ بے شرم ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں زنا کاریاں اور بدکاریاں جو بڑھ جاتی ہیں، سود، بعض لوگ حرام چھپ کے کھاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے سود اعلانیہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں بزنس ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے سود تھا، آج یہ سود بزنس کیسے ہو گیا؟ عادت بن گئی ہے، وہ شرم ختم ہو گئی ہے. اور آپ مغربی تمدن میں دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ عورت حجاب پہن کے جاتی تھی، نکلتی تھی گھر سے، اور ان کا حجاب کیا تھا کہ سر ڈھانپنا ہے، صرف چہرہ نظر آنا ہے. اور چرچوں میں اگر جا کے دیکھیں ابھی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عورت مکمل کپڑے پہنتی تھی، جو لمبی میکسی ہے پوری مکمل پاؤں تک، اور پورے ہاتھ ڈھانپے ہوتے تھے. یہ مغربی عورت تھی چند سو سال پہلے تک. آہستہ آہستہ عورت کی حریت کا نعرہ لگا کر عورت کی شرم و حیا کا قتل کر دیا. یہی عورت آہستہ آہستہ بے پردہ ہوئی، سر سے دوپٹہ سرک گیا، آہستہ آہستہ اس کے کپڑے تنگ ہو گئے. تعجب کی بات ہے، شدید سردیوں میں مرد سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں اور عورتیں بیچاری اسکرٹ پہنی ہوتی ہیں، ایک کھلونا بن چکی ہے عورت. اس کی اپنی کوئی ذات نہیں، اس کی اپنی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ڈیکوریشن پیس بن چکی ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے کوئی خوبصورت چیز لینے کے لیے، تو آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. آج عورت کچھ ایسے ہی بن چکی ہے، شرم آہستہ سے ختم ہوتی گئی. کہاں وہ دوپٹہ گیا، کہاں وہ میکسی گئی، وہ خوبصورت لباس کہاں گیا؟ عورت گھر سے نکلتی نہیں تھی، آج عورت گھر میں بیٹھتی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ شرم پر حملہ ہوا، شرم کا قتل ہوا، حیا کا قتل ہوا، اور عورت بے پردہ ہو گئی. آج وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، یہی مطالبہ کرتے ہیں، تمہاری عورتیں مظلوم ہیں، تم لوگ ظالم ہو، نعوذ باللہ، تمہاری شریعت میں ظلم ہے، عورت کو قیدی بنا دیا ہے تم لوگوں نے، اس کو تم لوگوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور عورت کی حریت کو بنیاد بنا کر وہ اپنے معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں. اللہ کی قسم وہ اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتے، مصیبت ہے ان کے لیے. یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک ماں رو رہی تھی اور ایک اسپیشلسٹ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہی تھی کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے، 16 سال 15 سال کی عمر ہے اور میں اسے کانٹرسیپٹیو گولی دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے، وہ گولی جو حمل کو روکے تاکہ حمل نہ ہو. بچی اسکول میں جاتی ہے، اس کے اپنے بوائے فرینڈ ہیں، میں اسے روک نہیں سکتی کہ وہ زنا نہ کرے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اللہ کی قسم میرے بھائی رو رہی تھی وہ، ان کا معاش اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت تو دو اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور آپ جب بچے کی عمر 15-16 سال ہو جاتی ہے، 16 سال کے بعد آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، وہ خود مختار ہو جاتا ہے. قانون والدین کو روکتا ہے، وہاں پر قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی والدین بچے کو ماریں تو ٹیلی ویژن پہ ایڈ آتی رہتی ہے، اس نمبر کو یاد کر لو، یہ خاص نمبر ہے، اگر کوئی والدین بچے پہ تشدد کرتے ہیں تو اس ٹیلی فون پہ کال کرو، پولیس آتی ہے اور والدین کو اریسٹ کر دیتی ہے، کیس ہو جاتا ہے والدین پر. یہ دنیا ہے. عورت کو، ہماری عورتوں کو مظلوم سمجھتے ہیں اور پیغام دیتے رہتے کہ تم مظلوم ہو، تم نکلو، گھر سے نکلو. اپنی عورتوں کو وہاں تک پہنچا دیا، ذلت کے دلدل میں غرق کر دیا، ان کے گھر ٹوٹے ہوئے گھر ہیں، جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی اندر سے کھنڈر ہیں. اب وہ ہمارے گھروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے، ان کو طریقہ کیا ہے، عورت کمزور ہے، عورت عقل سے کم سوچتی ہے اور ایموشن سے زیادہ سوچتی ہے، ایموشنل ہے. عورت کی ایموشن سے کھیلتے ہیں یہ لوگ، ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ عورت کہتی ہے حقیقت بات تو سچ ہے، کیا میں صرف اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ بس پہلے والدین کی خدمت کرو، پھر بھائی بہنوں کی خدمت کرو، پھر شادی کرو، خاوند کی خدمت کرو، پھر بچے کی خدمت کرو، پھر مر جاؤ، یہ زندگی ہے کوئی؟ وہ یہی کہتے ہیں وہ لوگ. تو زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ عورت و مرد برابر ہیں، مرد فیکٹری میں کام کرتا ہے تم بھی فیکٹری میں کام کرو، مرد گاڑی چلاتا ہے تم بھی گاڑی چلاؤ. اور آپ یاد رکھیں، امریکہ اور یورپ میں جو بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں اکثر عورتیں ہیں، ٹرکوں کے ڈرائیورز جو ہیں مرد کم ملیں گے آپ کو وہاں پہ، عورتیں ہیں. لمبے لمبے سفر، 3-3 4-4 دن کے مسلسل سفر، 1 ہفتے 10 دن کے مسلسل سفر ہوتے ہیں، اکیلی عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں، وہ میری ایک گزارش ہے اپنی ماں اور بہنوں سے، اللہ کی قسم جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی اور تہذیب نے نہیں دی ہے. عورت اس وقت تک عزت دار ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے پردے میں، اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کر زندگی بسر کرتی ہے. جو ہی عورت اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، اللہ کی قسم اس کی نہ کوئی عزت ہے اور اس کی نہ کوئی حیا ہے. اور کتنی عورتوں کے میرے سامنے کیس آئے ہیں، اب واپس جانا چاہتی ہیں جا نہیں سکتی. وہ کہتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم کس منہ سے جائیں واپس، ان کی کوئی عزت نہیں، کوئی شرم و حیا نہ رہی. ایک آفس میں مرد عورتیں بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمیں حکم نہیں دیا کہ توبہ کرو, استغفار کرو, بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. مجلس میں بیٹھے ہیں, کوئی بات ہوئی, پھر استغفار کر کے 70 مرتبہ استغفار کرتے پھر چلے جاتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے, اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ سے زیادہ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے. وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے, جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. صحابہ کرام نے بھی, انبیاء کے صحابہ نے, انبیاء کے متبعین نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ذرا غور کریں ذرا, اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسی دعا بتائیے, آپ بتائیں, جو میں اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کروں. ایک دعا سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں خاص حاضری دی. علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابوبکر یوں کہا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تشہد میں التحیات کے بعد اور درود کے بعد مسنون دعائیں ہیں, نمازی یہ دعائیں پڑھ سکتے, مشروع ہیں, مسنون ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے, اللہم اے میرے رب, اے میرے اللہ, انی بے شک میں نے, ظلمت نفسی اپنے نفس پر ظلم کیا, ظلمن کثیرا بہت ہی زیادہ ظلم. کہنے والے کون ہیں؟ فرمان والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور سیدنا ابوبکر صدیق جو اولیاؤں کے سردار ہیں ان کی دعا سکھا رہے ہیں. میں نے اپنے نفس پر صرف ظلم نہیں کیا, بہت ہی زیادہ ظلم کیا. وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اللہ تعالیٰ بے شک تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو میرے گناہ کو معاف کرے, جو میرے گناہ کو بخش دے. فاغفر لی, بس میرے گناہ کو بخش دے, مجھے معاف کر دے. مغفرت من عندک, اپنی طرف سے ایسی مغفرت مجھے عطا فرما. وارحمنی, اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی غفور ہے اور رحیم ہے, تو ہی بخشش کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. تعلیم دینے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم حاصل کرنے والے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک سوال, آخر کیا ضرورت تھی سیدنا ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور یہ عرض کی کہ مجھے دعا سکھائیے؟ کہ خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی دعا, کوئی ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے ایجاد کر دیتے, کیا مشکل تھی؟ آج لوگ ذکر ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج لوگ درود ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ درود تنجینا ہے، درود لکھی ہے، درود کتنی ہے پتہ نہیں، بہت درود ہے. یہ کہاں سے آئے؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذکر خاص ہے نقشبندیوں کے لیے، یہ ذکر خاص ہے چشتیوں کے لیے، یہ ذکر خاص ہے قادریوں کے لیے. یہ اذکار کہاں سے آئے؟ کیا آپ نے کبھی ذکر صدیقی بھی سنا؟ ذکر صدیق سنا کبھی؟ ذکر فاروق سنا کبھی؟ کیا کبھی سے ابوبکر صدیق نے کوئی ذکر ایجاد کیا، کوئی دعا ایجاد کی، کوئی درود ایجاد کیا؟ درود تنجینا تو ہے، درود صدیق کیوں نہیں ہے؟ درود فاروق کیوں نہیں ہے؟ درود عثمانی کیوں نہیں ہے؟ درود علوی کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے یہ درود کیوں نہیں ایجاد کیے تھے؟ آخر کیا ضرورت پڑی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں کہ مجھے دعا سکھائیے؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. قیاس آرائیوں سے یا خوابوں سے یا استحسان سے یا اپنی مرضی سے دعا ایجاد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایجاد نہیں کیا جاتا. یہ واضح دلیل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو جیسے کرنا ہے کرو. وذکر اللہ ذکرًا کثیرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، کثیر ذکر کرو، کیسے کرو جیسے تمہارا دل چاہے، بس ذکر کرو. نہیں، جیسے تمہارا دل نہیں چاہے. ہاں، تمہارا دل جو چاہتا ہے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ ذکر کرو جو الفاظ سنت میں ثابت ہیں، اپنے ایجاد کردہ الفاظوں سے نہیں، اپنے ایجاد کردہ درود سے نہیں. صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی سکھایا. صحابہ کرام خود عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک صحابی ہیں، وہاں پر صحابہ کی جماعت ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو سمجھ چکے ہیں کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، تشہد میں تشہد کیسے پڑھنا ہے، ہم درود کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہمیں سکھائے کہ ہم درود کیسے پڑھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں یوں درود پڑھا کرو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے، یہ سب سے افضل درود ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، یاد رکھیں اس سے بہتر کوئی درود نہیں. اور ایک شخص افریقہ میں ایک درود کو ایجاد کرتا ہے، کہتا ہے صلاۃ الفاتح، فاتح درود جو ہے یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، یقظۃً لا منامًا، جاگتے ہوئے خواب میں نہیں، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میرے طرف اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. ذرا غور کریں، صحابہ کرام خود چل کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیے. اور یہ شخص، یہ ہالک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور یقظۃ لا منامًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی صدیوں کے بعد. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے آپ کی طرف؟ کہ تو مجھے درود عطا فرمایا ہے. درود کی تقریباً دو لائنیں ہیں، اللهم صل علی محمد الفاتح لما اغلق آخر تک. اور اس درود کی جو برکت ہے، جو جزا ہے، جو ثواب ہے، وہ قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ہے. میرے بھائیو، یہ شخص ایسے الفاظ کہنے والا مسلمان ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو ایک مرتبہ پڑھیں، یہ درود اس سے زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے. اللہ کی قسم، آج تک یہ کتابیں بک رہی ہیں اور ان کتابوں میں یہ درود بھی موجود ہے، اور لوگ اس درود کو پڑھتے ہیں. کس عقیدے سے پڑھتے ہیں؟ کہ ہم نے قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کیا ہے. اور کہتا ہے یہ اس وقت اگر تم اپنے پیر سے اجازت لو، اگر بغیر اجازت کے کوئی شخص پڑھ لے اس درود کو تو اس کا ثواب قرآن مجید کے برابر کا ثواب ہے، ایک ختم کیا قرآن مجید کا. اگر 6000 کا ثواب چاہتے ہو تو جڑ جاؤ کسی پیر کے ساتھ، اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ، اس کے مرید بن جاؤ، جو تمہیں کہے وہی کرتے رہو. ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابوبکر صدیق کے راستے کی طرف، عمر فاروق کے راستے کی طرف، عثمان غنی کے راستے کی طرف، سیدنا علی کے راستے کی طرف، رضی اللہ عن صحابہ اجمعین. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی جا کے پیر ڈھونڈو، اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ، اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ، جیسے چاہے وہ تمہارے اندر تصرف کرے، ہرگز نہیں. میرے بھائیو، جو اس راستے پہ آج بھی چل رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج تیجانی جو گروپ ہے، جو گروہ ہے صوفیوں کا، آج بھی اس درود کو صرف دین نہیں، اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید سے 6000 سے زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. یہ لوگ موجود ہیں اور لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس راستے کو نہ اپناؤ، یہ مشکل راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ شرک و بدعات اور خرافات کا راستہ ہے. اس راستے کو چھوڑ کر عزت کے راستے کی طرف آؤ، توحید اور سنت کے راستے کی طرف آؤ، اس اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آؤ. کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں، یہ گستاخ انبیاء اور اولیاء ہیں. سبحان اللہ، تھوڑا سا اپنے ضمیر میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھ کے بتاؤ، گستاخ انبیاء اور گستاخ اولیاء کون ہیں؟ دیکھیں، قیامت کے دن سب نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سب نے حساب دینا ہے، اور اکیلے اکیلے حساب دینا ہے. میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، میں نے بھی حساب دینا ہے. تھوڑا سا ضمیر میں اپنے گرے بار میں جھانک کر دیکھو، کون انبیاء کا گستاخ ہے اور کون اولیاء کا گستاخ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان راستوں کو چھوڑ کر انبیاء اور صحابہ کے راستے کو اپنا لو، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ، اور طرح طرح کے درود اور طرح طرح کے الفاظ. دلائل الخیرات، ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب چاہے، اس میں من گھڑت اذکار ہیں اور من گھڑت درود ہیں، جن سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج لوگ ان دلائل و خیرات کو صرف ویسے نہیں پڑھتے، بلکہ قبروں میں، قبرستان میں جا کے اپنے میتوں پہ جا کے پڑھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت میں جا کے وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر. اور اس میں سارے کے سارے من گھڑت، سارے کے سارے درود ہیں. اگر درود پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتی ہو، جس سے بہتر کوئی ہے نہیں. اور صحیح بخاری میں 7 قسم کے الفاظ آئے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، اس درود ابراہیمی کے، ان میں سے کسی ایک کو اپنا لو میرے بھائی. ہر سال میں یا دو تین سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے، صبح اٹھ کے آتا ہے، کہتا ہے یہ درود لو تم لوگ. یہ کہاں سے آیا؟ رات کو آپ سے بشارت مجھے دی کہ جو شخص اس درود کو پڑھے اس کے لیے اتنا ثواب ہے. اور پتہ نہیں کتنے درود آج اس امت میں موجود ہیں، جن کو لوگ دین سمجھ کے پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید سے دور، حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے دور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور پھر ہم چیختے چلاتے ہیں آج ذلیل کیوں ہیں، آج کافر کا غلبہ کیوں ہیں، آج وہ قرآن نے یوں کیا، آج کافر نے یوں کیا، آج فلان نے یوں کیا. وجہ ہم خود ہیں. جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں ہوں گے، استغفار نہیں کریں گے، ان مشکل راستوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس ذلت سے ہم نکل نہیں سکتے. یاد رکھیں، ہرگز نہیں. میرے بھائیو، جو استغفار کرنا نہیں جانتا وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو بھی ہلاک کرتا ہے جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا، یہ ابلیس کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اپناؤ. واستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہی مغفرت کرنے والا ہے. کیا عطا فرمائے گا؟ ہم مغفرت کرنا چاہتے ہیں، کیا برکتیں ملے گی ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیں گے، بارشیں، رحمت کی بارشیں برسیں گی، زمین زرخیز ہو جائے گی، دل بھی نرم ہو جائیں گے، دلوں بھی سکون ہوگا. ویمددکم باموال، تمہیں مال دولت بھی عطا فرمائے گا. آج فقیر اور مسکین ہو، آج ہم انفرادی طور پر قرضے بھی نہیں دبے ہوئے، صرف اجتماعی طور پر یا فیملی کے طور پر نہیں دبے ہوئے، ہمارے ملک قرضوں میں دبے ہوئے ہیں. کب نکلیں گے ہم؟ استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. جس کو مال کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے گا. وبنینا، جس کو نرینہ اولاد ضرورت ہے، اولاد ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. وبنینا ویجعل لکم جنات، اسی زمین پر تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا، اور تمہاری زندگی اس زمین پر جنت کی طرح گزرے گی، جنت کی زندگی اس زمین کے اوپر. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے ان باغات میں، ان جنتوں میں، ان کی طرح نہریں بھی اللہ تعالیٰ بہا دے گا. تب بھی استغفار نہیں کرے؟ سبحان اللہ، استغفار کی برکت دنیا میں نجات اور آخرت میں فلاح و نجات، دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ عزت کی زندگی، استغفار کرو. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے، استغفار کرو. انسان کو اولاد چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، استغفار کرو. انسان کو سکون چاہیے، قرار چاہیے، خوشی چاہیے، استغفار کرو. جنت چاہیے، استغفار کرو. اور سب سے بڑا استغفار جانتے ہیں؟ سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ استغفار کے الفاظ، ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ لیا ہم نے آج پورے درس میں. استغفار کیسے کریں؟ ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، سلام کے فوراً بعد کیا کہا؟ تین مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم نے کیوں کہا نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ؟ پہلی وجہ، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی، ہم نے یہی کرنا نماز کے بعد. حکمت. دوسری وجہ کہ انسان، کہ اس مسلمان نے جب نماز پڑھی تو اس نماز میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے سوچ کبھی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے. تو اللہ تعالی نے ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے استغفار مشروع کر دیا ہے کہ استغفار پڑھو. نمبر تین، نماز میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، سب سے عظیم ترین عبادت ہے. اور اگر اس عظیم عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے مغفرت کرنی ہے کہ نہیں؟ تو استغفار کرو. تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اور یاد رکھو، صرف نماز نہیں، ہر عظیم عبادت کے بعد یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر عظیم عبادت کے بعد استغفار ہے. حج کے بعد، یہ تو نماز تھا، حج کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ثم افیغ من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ بھی جیسے لوگ جاتے ہیں اس ویسے جاؤ، یعنی عرفات سے مزدلفہ کی طرف. جب حج مکمل ہو جائے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو حج کے بعد بھی استغفار ہے، نماز کے بعد بھی استغفار ہے. اب جب کوئی عبادت کرتے ہیں، عظیم عبادت، استغفار کیوں؟ کیونکہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، نماز میں کم، حج میں زیادہ ہوتی ہیں. جب ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے اور ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے اور غلطی کا اندیشہ بھی ہے اور بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو غلطی دور کیسے ہوگی؟ استغفار، استغفار پڑھو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرو. سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار کے نام سے معروف ہے. سید الاستغفار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح اور شام یہ استغفار پڑھے، جو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اور وہ صبح کو مر جائے یا شام کو مر جائے تو وہ جنت میں ہے، جنت میں داخل ہونے کی چابی. استغفار، استغفار کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کرے ذرا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. معنی بیان کرنے سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج میں نے فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا ہے؟ خاتمہ کب ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم گھر سے نکلتے اپنی مرضی سے، واپس مرضی سے نہیں جاتے، یاد رکھیں. اگر موت واقع ہو جائے اور اس دعا کو پڑھ لیا خلوص نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، ان الفاظ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے، جس کو موت آ جاتی ہے نا، تو وہ جنت میں ہے. اور یہ خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ پریشان نہ ہو، حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس لیے بار بار میں کہتا ہوں اپنے پاس رکھیں، ایک ریال اس کی قیمت ہے، اور جو ترجمے والا نسخہ اس کی دو ریال یا ڈیڑھ ریال قیمت ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا ایک یا ڈیڑھ ریال دینا زیادہ مشکل ہے کیا؟ اور اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. پریشانی کی دعا، کرب کی دعا، صبح شام کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مختلف دعائیں ہیں، سو سے زیادہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، لیکن سمجھنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد. آئیے ذرا سمجھتے ہیں. اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تیرے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ ہے، اللہم انت ربی. یہ جتنی لمبی باقی ہے، یہ رب کا مفہوم ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت، میں نے اقرار کر لیا کہ تو ہی میرا رب ہے، یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی معبود بھی نہیں ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں ہی تیرا بندہ ہوں. فقیر ہوں، محتاج ہوں، صرف تیرے ہی بندگی کرنا جانتا ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ جو وعدہ تجھ سے کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا ضرور کروں گا. کمزور ضرور ہوں، اس کا اعتراف ہے مجھے، لیکن جتنے مجھے طاقت اے میرے رب تو نے دی ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، جتنی میرے اندر طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, فرما برداری کا وعدہ. اعوذ بک من شر ما صنعت, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا, چاہے قول ہو یا فعل ہو یا بدعقیدگی ہو, جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئیں, جو بھی شر مجھ سے سرزد ہوا, اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے اپنے شر سے بچا دے, جو شر میں نے کیا ہے مجھے اس سے دور فرما. ابو الک بنعمتک علی, اے اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں کہ ساری کی ساری نعمتیں صرف تیرے ہی طرف سے ہیں, تو انہیں عطا کی ہیں, جتنی نعمتیں بھی ہیں, انسان کا ہونا نعمت ہے, انسان کا عقل کا ہونا نعمت ہے, صحت کا ہونا نعمت ہے, بیوی اور بچے, مال و دولت, یہ ساری ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت. اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری ساری تیری طرف سے ہیں. وہ ابو اولا کبھی دم بھی, اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں, میں بڑا گنہگار ہوں. فغفر لی, بس جب یہ حقیقت بیان کر دی ہے, اعتراف کر دیا ہے, میری مغفرت فرما, میرے گناہ بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہ بخشنے والا نہیں. چند الفاظ ہیں لیکن چند الفاظوں میں ایک سبق ہے. کس چیز کا؟ توحید کا سبق ہے. توحید ہے, لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, لا يغفر الذنوب الا انت, اللهم انت ربی. یہ کیا ہے؟ ساری توحید سے شروع ہوئی اور توحید پر ہی ختم ہوئی. جس نے زندگی اپنی بسر کی ہے توحید پر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, وہ کامیاب ہوا, وہ جنتی انسان ہے. ان کو کہہ دیجئے, قل ان صلاتی ونسکی, میری نماز, میری دعا, میری قربانی, میری عبادت, ومحیای ومماتی, میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا آج ہماری زندگی ایسے بسر ہو رہی ہے؟ کیا آج ہم اپنی غلطیوں کا اور گناہ کو اعتراف کرتے ہیں؟ کیا آج ہم انبیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, صدیقین شہداء اور اولیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, صالحین کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خیر کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, بس استغفار. اللہم انی استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے, اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا, جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا. سات لوگوں کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, چار کا ذکر کر چکے ہم. نمبر ایک, الامام العادل, انصاف کرنے والا, عدل کرنے والا حکمران. نمبر دو, وہ جوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. نمبر تین، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. نمبر چار، دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور وہ جدا بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوئے. پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایسا شخص، ایسا جوان جس کو ایک عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے، جس عورت کا یہ حال ہے کہ ایک منصب پر بھی فائز ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑی عورت ہے، پیسے والی عورت ہے، معاشرے میں اس کی جگہ ہے، اس کا مقام ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس جوان نے جواب میں یہ کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں. ایسا جوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا عزت کے ساتھ. عمل کیا کیا؟ بدکاری کو چھوڑا. دیکھیں، بدکاری کی طرف خود نہیں گیا، خود بدکاری اس کی طرف آئی ہے. اور بدکاری کی انتہا دیکھیں، عورت ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو اور مالدار ہو اور اس کا کوئی مقام بھی ہو معاشرے میں، کتنی مصیبتیں ہیں. یعنی ہر طرف سے یہ جوان گھر چکا ہے. یعنی بدکاری کے دلدل میں غرق ہونے سے اسے کیا بچا سکتا ہے؟ وہی چیز جو اس شخص نے کہی، انی اخاف اللہ. بدکاری نے گھیر لیا ہر طرف سے، ایک ہی راستہ ہے نکلنے کا، اللہ تعالیٰ کا ڈر. یاد رکھیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. یہ نہیں کہ اس عورت بدکاری کے لیے اس روڈ راستے پہ بلایا ہے، ہرگز نہیں. بند کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالیٰ کے، ایک ہی راستہ تھا نکلنے کا، اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا. اور اس شخص نے اپنی، یاد رکھ، بوڑھا بھی نہیں ہے، جوان ہے، انسان ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، اور یہ بدکار اس کے سامنے بہترین انداز میں اس کے سامنے رکھی ہے. اس شخص نے اس بدکاری کو چھوڑا ہے صرف ایک ذات کے لیے، بس انی اخاف اللہ. یاد رکھیں، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی ویسے نہیں ہوا کہ اس شخص نے اسے کہہ دیا، ہرگز نہیں. اس شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزری ہے. بھائی، یہ عام بات نہیں ہے. جس انسان کی زندگی جیسے گزرتی ہے، اچانک حادثات میں اس کے ریئیکشن ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی گزاری ہے. یاد رکھیں، اس شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزری ہے، اس لیے اس کے لیے اس مصیبت سے نجات کا راستہ آسان تھا. اس کے لیے بڑی مصیبت تھی اس کے لیے. جو لوگ اپنے رب سے جڑ چکے ہیں، ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کرتے ہو، ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ دنیا کے متعلق نہیں سوچتے، وہ آخرت کے متعلق سوچتے ہیں. ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کر دے، وہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن راستہ آسان کیوں ہوا اس شخص کے لیے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی بسر کی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے. وہ ہمیشہ یہی جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بچپن سے وہ یہ جانتا ہے. کہاں پر قدم رکھنا ہے، کہاں پر نہیں رکھنا ہے. یہاں پر قدم رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، وہاں پر رکھتا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا اسے، وہ جہاں تک اس کا اللہ تعالیٰ مراقبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی بسر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا عطا فرمایا ہے، اس بڑی مصیبت میں بھی نجات۔ میرے بھائی مصیبتیں آتی رہتی ہیں دنیا میں، نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور تب آسان ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں بسر کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔